بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود.
3 نومبر سن 1901، اس روز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حسب معمول شہر کو تشریف لے گئے. سید احمد دین صاحب بھی ساتھ تھے. مولوی برہان الدین صاحب جہلمی نے عرض کیا کہ سید صاحب کا ایک لڑکا تھا جو فوت ہو چکا ہے، حضرت دعا کریں. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں دعا کروں گا مگر ساری باتیں ایمان پر منحصر ہیں. ایمان جس قدر قوی ہو اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے حصہ ملتا ہے. خدا کے پاس کیا نہیں، اگر ایمان قوی نہ ہو تو انسان خدا سے بدزن ہو جاتا ہے اور پھر تعویذ گندے کرنے لگتا ہے اور غیر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے. بس مومن بننا چاہیے. دعا کے لیے اصول ہیں، میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی منواتا ہے اور کبھی مومن کی مانتا ہے. اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں، اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں. بس وہ دعا تو قبول کر لیتا ہے اور جو دعا کرنے کے واسطے مفید ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے. جیسے ایک ذمہ دار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑا مانگے اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر عمدہ بیل دے دے تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے. دیکھو، ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی. اگر وہ سانپ یا آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے؟ بس خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے. پھر فرمایا، ریاض رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے اور وہ چونٹی سے بھی باریک چلتی ہے. ہر تحسین اور توہین میں ریا کا ایک شعبہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ مومن کو چاہیے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور فائدہ پہنچے، اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں کرتا تو یہ بھی ریا میں داخل ہے. ایسا ہی کسی تکلیف یا بدی کے وقت ضروری ہے کہ خدا کی حکمت مد نظر رکھے.
مومن کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے کبھی پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کو اس کا حق ہو، بلکہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدت اتباط اور محبت کی وجہ سے گوشہ نشینی میں اپنی مناجات کر رہا ہو، اس وقت کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے جیسے کوئی زناکار عین زناکاری کے وقت پکڑا جا کر. بس ریا سے بچنا چاہیے اور اپنے ہر قول و فعل کو اسے محفوظ رکھنا چاہیے. 4 نومبر 1901، آج حسب معمول حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شہر کو تشریف لے گئے. اکثر احباب حضور کے ہمراہ تھے. انگریزی رسالہ ریویو آف ریلیجنز کا تذکرہ ہوتا رہا. اسی سلسلے میں حضور نے فرمایا، میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا گزرتا ہے وہ سب عبادت ہی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 4 رکعت تو اس میں کچھ دل حاضر ہوتا ہے کچھ غیر حاضر، مگر جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے کہ سارا وقت حضور قلب میسر رہتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کہ میں شام تک 2-4 لطیف باتیں حاصل نہ کر دوں. کہ فرمایا، رات بہت بڑی گزر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کی طرف جو تورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی، مگر خدا نے مجھے اس فکر متوجہ کیا. بس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا جو علوم الہیہ، جو لوگ علوم الہیہ اور اس کی اختیارات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بے شک اس میں مزہ آئے گا، مگر جو حقائق سے حصہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے. وہ پیش گوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ہے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ رہے تھے. جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المرگ ہو گئے. تب حضرت حاجرہ ان کی حالت کو دیکھنا چکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی. وہاں لکھا ہے کہ تیر کے چپے پر اس وقت حاجرہ چلائی اور خدا کے فرشتے نے اس کو پکارا اور کہا کہ اے حاجرہ مت ڈر، اٹھ، لڑکے کو اٹھا. غرض پھر حاجرہ کو ایک کنواں نظر آیا جہاں سے اس نے مشک بھری. اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو حاجرہ کو کنواں دکھایا تھا کسی میں ایک پیٹ ہوئی. اس پر میرے دل میں فوراً یہ آیت گزری، وکنتم علی صفا عبرت من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تفلحون. آل عمران، ابراہیم کا پانی جب ختم ہو چکا تھا، اسماعیل قریب المرگ ہو گیا اور خدا نے اسے بچا لیا اور ایک اور کنواں پانی کو اسے دیا. عرب والے بھی اسماعیل کی اولاد ہونے کے سبب سے گویا اسماعیل ہی تھے جب ہدایت اور شریعت کا ان میں خاتمہ ہو گیا اور قریب المرگ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت ان پر نازل کی. اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے, غرض یہ پیش گوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں. 4 نومبر 1901 فرمایا, اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح ماؤد کی طرح ایک ماؤد ہے, اس کا نام المسیح الدجال ہے. سورہ تحریم میں جیسے مسیح ماؤد کے لیے بشارت اور نص موجود ہے, اسی نص سے بطور اشارت اور نص سے دجال کے وجود پر ایک دلیل لطیف قائم ہوتی ہے. یعنی جیسے مریم میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا, اسی طرح اس کے بالمقابل خبیث وجود کا ہونا ضروری ہے جس میں روح القدس کے بجائے خبیث روح کا نفخ ہوا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض عورتوں کو رجا کی بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اس کو حامل ہی سمجھتے ہیں, جہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم ان کو پیش آتے ہیں اور 4th مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے مگر آخر کو کچھ بھی نہیں نکلتا. اسی طرح پر المسیح اس دجال کے متعلق خیالات کا ایک بت بنایا گیا ہے اور قوت وائمہ نے اس کا ایک وجود خلق کر دیا جو آخر کار ان لوگوں کے اعتماد میں ایک خارجی وجود کے صورت میں نظر آیا. المسیح اس دجال کی حقیقت تو یہ ہے. 5 نومبر 1901 آج نشانات کے متعلق صبح کے سیر میں یہ ذکر تھا کہ کما اسر الاولون والی آیت پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نشانات آپ کے زمانے میں غیر مفید تھے. اس کے متعلق شام کو حضور نے پھر فرمایا, اولون کا لفظ بتاتا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے. پس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونٹے کا شام بنا کر دکھاتے تو وہ بڑا کم مؤثر ہو سکتا تھا. قسم کے نشانات ابتدائی زمانے میں کام آنے والے تھے, جیسے ایک چھوٹے بچے کے لیے جو پاجامہ کیا گیا ہے وہ اس سے بالغ ہونے پر کب کام آ سکتا ہے. اسی طرح پر وہ زمانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اس قسم کے نشانات کا محتاج نہیں تھا بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارے کی ضرورت تھی. یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے. 13 نومبر 1901 حضرت اقدس نے فرمایا, ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ سارت میں مان لیا جائے جبکہ علم ابھی کمال کے درجے تک نہ پہنچا ہو اور ابھی شکو کو صبح سے جنگ شروع ہو. اور کسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا ہے وہ مومن ہے, اور حضرت عادیت میں اس کا نام راست باز اور صادق رکھا جاتا ہے, اور اس کے فیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کے طور پر معرفت تامہ کے مراتب کھولے جاتے ہیں. اور اصل بحث اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے. چنانچہ قرآن شریف نے جہاں بحث کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اعمال صالحہ کا, اور اعمال صالحہ کی جزا جنات تجری من تحت الانہار بتائی ہے. یعنی ایمان کی جزا جنت, اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے کیونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے وہ نہرے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے. اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ اعمال صالحہ دوسرے جہان میں انہار جاریہ کے رنگ میں متمثل ہو جائیں گے. فرمایا, دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتداء کرنے کو چھوڑتا ہے, اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عمل صالح پر اس کے اطمینان میں ایک رسوخ اور دل میں قوت آ جاتی ہے. خدا کی معرفت میں اسے لذت آنے لگتی ہے, اور پھر جہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ کے محبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے لبالب پیارے کی طرح بھر جاتا ہے, اور انوار الہی اس کے دل پر کھلی ارادہ کا دیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں. اس حالت میں تمام مسائل اور مشکلات بھی خدا تعالیٰ کے راہ میں ان کے لیے آتی ہیں. وہ انہیں ایک لحظہ کے لیے پراگندہ دل اور منقبض حاضر نہیں کر سکتے, بلکہ وہ بجائے خود محسوس لذات ہوتے ہیں کہ ایمان کا آخر کر گئے. فرمایا, ایمان کے انواع اولیہ بھی 7 ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو محبت الہی سے ادا کیا جاتا ہے. اس لیے بحث کے بھی 7 ہی دروازے ہیں اور 8واں دروازہ فن کے ساتھ کھلتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بحث اور دوزخ جو زمان جو اس جان میں موجود ہوں گی وہ کوئی نئی بحث اور دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال کا ہی وہ ابتدا ہے, اور یہی اس کی سچی فلسفی ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باعث آ کر انسان کو ملے گی, بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتے ہیں. مومن کے لیے ہر حال میں اسے دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے. کسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت معود کا حکم رکھتا ہے. پس یہ کیسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمال صالح ہیں جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں. میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں, اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی. اسی طرح پر جاننا بھی انسان کی بے ایمانی اور بدعمالی کا نتیجہ ہے. جیسے جنت میں انگور انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے, ویسے جاننا میں زخوم کے درخت کا وجود بتایا ہے. اور جیسے بہشت میں نہریں سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی, اس طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی گئی ہیں. ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے, اسی طرح پر بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں زخوم کا درخت دوزخ میں ہوا, اور وہ بدعمالیاں اور شوقیاں جس تکبر اور خودبینی سے پیدا ہوتی ہیں وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی جو دوستوں کو ملے گی. اب یہ کیسی صاف صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے, اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں سے ہی انسان لے جاتا ہے. جیسے کہ دوزخ کے باب میں فرمایا, نار اللہ المقدت التی تطلع علی الافدا, سورہ حمزہ, یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا دوزخ اس کا منبع ہے, اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے تو صاف کی جڑ وہ ہموم و غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو آگے, کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں. جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے, اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہیے, کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے. ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے, اور پھر تمام بدن اور عذاب پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے. بس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ کسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے, اور یہ بات بھول نہیں چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کے ذریعے نہیں, بلکہ ان دونوں کا مبدا اور منبع روحانی امور ہے. ہاں, یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی سطح پر سرور مستقل ہو کر نظر آئیں گے. فرمایا, نباتی حیوانی اور انسانی تین قسم کی جان مانی گئی ہے. بعض حکما نباتات میں شعور اور حس کے بھی قائل ہیں, چنانچہ بہت سے قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں جن پر مختلف امور اثر کرتے ہیں. مثلا سوئی موئی کا درخت, جب انسان اسے ہاتھ لگاتا ہے فوراً وہ جا جاتی ہے, اور اسی قسم کے بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے. نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں حس و شعور ہے وہ برزخ ہیں, جو بہت بڑا حصہ انسانی عقول کا رکھتے ہیں. اسی برزخ کے نہ سمجھنے سے بعض کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہ تمام برزخ جو مخلوقات میں موجود ہیں وہ وحدت خلقی کی دلیل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دلیل ہیں, اور افسوس ہے کہ ناواقف اور نا اہل سے کوئی لطف. فرمایا, بچہ جب بننے لگتا ہے تو ساری چیزیں اکٹھی بنتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں پیدائش انسان کا مفصل ذکر ہے, بعض لوگوں کی سمجھ میں جب اس کی حقیقت نہ آئی تو اعتراض کر دیا, مگر مشاہدہ سے یہی سب ثابت ہوا ہے. چنانچہ میں نے ایک بار ایک انڈے کو توڑا اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا. میں اس کے وسط میں ایک نقطہ دیکھتا تھا جو دل کی حرکت کی طرح حرکت کرتا تھا, اور میں نے نہایت غور کے ساتھ جو دیکھا تو اس نقطے سے مختلف جہات میں کچھ خطوط سے گئے ہوئے تھے. کوئی ان میں سے دماغ کی طرف تھا, کوئی جگر کی طرف. میں کئی منٹ تک یہ نشارہ یہ تمام تماشا دیکھتا رہا, اور بعض عورتوں نے بھی اس کو دیکھا. غرض قرآن نے جو کچھ اس سے حقیقت بیان کی ہے وہ صحیح ہے. ہاں, جو یہ برزخ ہیں یہ وحدت خلقی کی دلیل ہیں. اسی طرح پر انسان اور خدا کے درمیان بھی ایک برزخ ہے, اور وہ تجلیات ہے. چنانچہ مقام اور مرتبے کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے, ثم دنا فتدلا فکان خواب خوسین عدنا, سورہ نجم آیت 9-10. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علو مرتبہ کا بیان ہے, کیونکہ یہ مرتبہ اس انسان کامل کو مل سکتا ہے جو عبودیت اور علویت کے دونوں خوفوں کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے, اور اپنے نفس کو کہنا صفا آئینہ کو پیدا کر دیتا ہے. اور اس تعلق کی دو جہتیں ہوتی ہیں, یعنی اوبر کی طرف سے وہ تمام ادوار وجود الہیہ کو جذب کرتا ہے, اور دوسری طرف سے وہ تمام وجود بنی نوع انسان کا سے استعداد ہو جاتا ہے. ایک تعلق اس تعلویت سے اور دوسرا بنی نوع انسان, آیت میں تا معلوم ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر نیچے کی طرف اترا, یعنی مخلوق کی طرف اترا, یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ آقام کے لیے نزول. تو ان تعلقات قرب کے مراتب تام کی وجہ سے دو قوسوں کے وطن کی طرح ہو گیا, بلکہ قوس الوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا, کیونکہ دونوں قرب سے ابلغ تر ہے, اس لیے خدا نے اس لفظ کو استعمال فرمایا. اور یہی نقطہ جو برزخ بین اللہ و بین الخلق ہے, نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نو کو پہنچاتے ہیں, اس لیے آپ کا نام قاسم ہے. یہ فرمایا وضع عالم میں خدا تعالیٰ نے توحید کا ثبوت رکھ دیا ہے, وضع عالم میں قربیت ہے, پانی ستارے آگ وغیرہ یہ چیزیں سب کھول ہے, کیونکہ قرہ میں عبادت ہوتی ہے, اس لحاظ سے کہ اس میں جہاد نہیں ہوتی. بس یہ وضع عالم میں توحید الہی کا ثبوت ہے, پانی کا ایک خطرہ دیکھو تو وہ گول ہوگا, ایسے ہی اجرام بھی اور آگ بھی. آپ کی ظاہری حالت تھی, کوئی اگر کہے کہ یہ گول نہیں ہوتی تو یہ اس سے غلطی ہے, کیونکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ آگ کا تولہ دراصل گول ہوتا ہے مگر ہوا اس کو مسکے کر دیتی ہے. عیسائیوں نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی, یعنی تثلیث کی تبلیغ نہیں ہوئی, وہاں ان سے توحید کی بات فرض ہوگی, کیونکہ وضع عالم میں توحید کا ثبوت ملتا ہے. اگر خدا تین ہوتے تو ضرور تھا کہ سب اشیاء مثلث نما ہوتی. وضع عالم قربیت سے پایا جاتا ہے کہ آدم ہی سے شروع ہو کر آدم ہی پر ختم ہوتا ہے, کیونکہ محیط دائرے کا خط جس نقطے سے چلتا ہے اس پر اجازت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مسیح موعود جو خاتم الخلفاء ہے اس کا نام بھی خدا نے آدم ہی رکھا ہے, چنانچہ ابراہیم احمدیہ میں درج ہے عرب تو ان استخلفا فخلق تو آدما, کیونکہ مسیح موعود نئی طرح سے آدم ہے, اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی نئی طرح سے ہے. 14 نومبر 1901 فرمایا دنیا چند روزہ ہے, شہادت کو چھپانا اچھا نہیں. دیکھو بادشاہ کے پاس جب کوئی تحفہ لے کر جائے, مثلا سیب ہی ہو اور سیب ایک طرف سے داغی ہو, تو وہ اس تحفے پر کیا حاصل کر سکے گا؟ مخفی ہونے میں بہت سے حقوق تلف ہو جاتے ہیں, مثلا نماز با جماعت, بیمار کی عیادت, جنازہ کی نماز, عیدین کی نماز وغیرہ, یہ سب حقوق مخفی رہ کر کیوں کر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ مخفی رہنے میں ایمان کی کمزوری ہے. انسان اپنے ظاہری فوائد کو دیکھتا ہے مگر وہ بڑی غلطی کرتا ہے. کیا تم ڈرتے ہو کہ سچی شہادت کی ادا کرنے سے تمہاری روزی جاتی رہے گی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَفِسْتَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ الْحَقُّ زاریات آیت 23 و 24. تمہارا رزق آسمان میں ہے, ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے یہ سچ ہے, زمین پر خدا کے سوا کون ہے جو اس رزق کو بند کر سکے یا کھول سکے؟ یہ فرماتا ہے وہ یہ تو اللہ صالحین آراف آیت 95 نیکوں کا وہ آب والی بن جاتا ہے, بس کون ہے جو مرد صالح کو لڑ دے سکے؟ اور اگر کوئی مصیبت یا تکلیف انسان پر پڑے مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو خدا کے آگے تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے ہر ایک تنگی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے. اور فرمایا وہ یَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ متقی کو ایسی راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق آنے کا خیال گمان بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, وعدوں کے سچا کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے؟ بس خدا پر ایمان لاؤ, خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے. یجعل لہ مخرجاً, یہ ایک وسیع بشارت ہے, تم تقوی اختیار کرو خدا تمہارا کفیل ہوگا, کا جو وعدہ ہے وہ سب پورا کر دے گا. مخفی رہنا ایمان میں نقص ہے, جو مصیبت آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے. دیکھو آگ دوسروں کو کھا جاتی ہے پر ابراہیم کو نہ کھا سکتی, مگر خدا کے راہ تقوی کے بغیر ہے. معجزات دیکھنے ہو تو تقوی اختیار کرو. ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت معجزات دیکھتے ہیں. دیکھو آج کل میں عربی کتاب یعنی اعجاز المسیح و اشتہا لکھ رہا ہوں, اس کے لکھنے میں سطر سطر میں معجزہ دیکھتا ہوں, جبکہ میں لکھتا لکھتا اٹک جاتا ہوں تو مناسب موقع خفی و بریز پرمانی و پرمعارف اقرات اور الفاظ خدا کے طرف سے الہام ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ باتیں تھی باتیں لکھی جاتی ہیں، اگرچہ میں اس کو لوگوں کی تسلی کے لیے پیش نہیں کر سکتا، مگر میرے لیے یہ کافی معجزہ ہے۔ اگر میں اس بات پر قسم بھی کھا کر کہوں کہ مجھ سے 50,000 معجزے خدا نے ظاہر کرائے، تب بھی جھوٹ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر ایک پہلو میں ہم پر خدا کی تائیدات کی بارش ہو رہی ہے۔ عجیب تر ان لوگوں کے دل ہیں جو ہم کو مفتری کہتے ہیں، مگر وہ کیا کریں، کوئی تقویٰ کے بغیر ہمیں کیوں کر پہچانے۔ رات کو چور چوری کے لیے نکلتا ہے، اگر راہ میں بوجھے کے اندر کسی ولی کو بھی دیکھے جو عبادت کر رہا ہو، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی چور ہے۔ فرمایا خدا عمیق در عمیق چھپا ہوا ہے، اور ایسا ہی وہ ظاہر در ظاہر ہے۔ اس کا ظہور اتنا ہوا کہ وہ مخفی ہو گیا، جیسا سورج کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کا پتہ عقل یقین کے ساتھ نہیں پا سکتے جب تک کہ تقویٰ کی راہ میں قدم نہ مارے۔ دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا، بغیر خدا کے آیا دیکھنے کے ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا نہیں کہ کچھ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا ہو۔ صحابہ کو دیکھو کس طرح اپنی جانیں نثار کی۔ ابو بکر جب ایمان لایا تو اس نے دنیا کا کون کا فائدہ دیکھا تھا، جان کا خطرہ تھا اور اطلاع بڑھتا جاتا تھا، مگر صحابہ نے صرف خوب دکھایا۔ ایک صحابہ کا ذکر ہے، وہ کملی اوڑے بیٹھا تھا، کسی نے اس کو کہا کہ عمر پاس سے دیکھتے تھے، انہوں نے فرمایا چس کی عزت کرو، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور اس کے آگے پیچھے کئی کئی نوکر چلتے تھے، صرف دین کی خاطر اس نے سب عزت کی ہے۔ دراصل یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیت کا دور تھا جو صحابہ میں داخل ہوا، ان کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں۔ ہر امر میں ایک کشش ہوتی ہے، دیکھو دیوار کی اینٹوں میں ایک کشش ہے، ورنہ اینٹ الگ ہو جاوے، ایسے ہی جماعت میں کشش ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کی جماعت میں سے کچھ لوگ مرشد بھی ہو جا سکتے ہیں، ایسا ہی موسیٰ اور عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہوا۔ ان لوگوں کا مادہ خبیث ہوتا ہے اور ان کا حصہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جو لوگ اس صداقت کے وارث ہوتے ہیں وہ اس میں قائم رہتے ہیں۔ اگر خدا کے راہ میں شجاع بنو، انسان کو چاہیے کبھی بھروسہ نہ کرے کہ ایک رات میں زندہ رہوں گا، بھروسہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ انسان بہادر بنے، یہ باز اور بازو اتنی ملتی، دعا کرے اور دعا کراوے، صادقوں کی توبت اختیار کرے، سارے کے سارے خدا سے ہو جاؤ۔ فرمایا سارے کے سارے خدا پہ ہو جاؤ، دیکھو کوئی کسی کی دعوت کرے اور نجس ٹھیکرے میں روٹی لے آئے، اسے کون کھائے گا، وہ تو الٹا مار کھائے گا۔ باطن بھی سوارو اور ظاہر بھی درست کرو۔ انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا، آزت کا رتبہ سمے سے ترقی کر سکتا ہے۔ 16 نومبر 1901، فرمایا افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، جس بات کو سمجھتے نہیں اس میں یورپ کے فلاسفروں کی چند بے معنی کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں۔ معجزات اور مکالمات الہیہ ایسی چیزیں ہیں جن کا مردہ ملتوں میں نام نشان نہیں ہے، اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے، اور غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس قسم کے خیالات تحریت کا نتیجہ ہیں جو خطرناک طور پر پھیلتی جاتی ہے۔ سر سید احمد نے وحی کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھی، دل سے پھوٹنے والی وحی شاعروں کے مضمون آفرینی سے بڑھ کر کچھ وقت نہیں رکھتی۔ افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے روپیہ صرف کیا اور کوشش کی مگر نتیجہ یہ نکلا۔ مولوی صاحب اس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں کہ معجزات اور مکالمات اور پیش گوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ مذہب قرار دیا ہے۔ 17 نومبر 1901، حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آگری تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اب رکھا ہے۔ اس قسم کے انقلاب دنیا میں ہوتے آئے ہیں، کبھی باپ صالح ہوتا ہے بیٹا صالح ہوتا ہے، اور کبھی بیٹا صالح ہوتا ہے اور باپ صالح ہوتا ہے۔ ہمارے پردادا صاحب بڑے مخیر تھے اور باخدا تھا، چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 500 آدمی ہوا کرتے تھے، اور اکثر حافظ قرآن عالم ان کے پاس رہتے تھے، اور قادیان کے گرد ایک فتیل ہوتی تھی جس پر 3 یا 4 پھکڑے برابر برابر کرا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت، سکھوں کی تازدی اور لوٹ کٹوٹ میں وہ سب سلسلہ جاتا رہا، اور ہمارے بزرگ بھی یہاں سے چلے گئے، پھر جب امن ہوا تو واپس آئے۔ فرمایا سید با اعتبار اولاد علی رضی اللہ عنہ نہیں کہلاتے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سید کہلاتے۔ ہمارے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہی ہے، اور ہمیں خامخواہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی تعریف کریں، یہ کسی اور کی، مگر سچی اور حقیقی بات کے اظہار سے ہم روک نہیں سکتے، ترکوں کے ذریعے سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے، یہ کہنا کہ وہ پہلے کافر تھے یہ تان درست نہیں، کوئی 200 برس پہلے کافر ہوا، کوئی 400 برس پہلے، یہ کیا ہے؟ آخر جو آج سید کہلاتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد پر کوئی وقت کفر کی حالت کا نہیں گزرا تھا، ایسے اعتراض کرنا دانش مندی نہیں ہے. ہندوستان میں جب یہ مغل آئے تو انہوں نے مسجدیں بنوائی اور اپنا قیام کیا، الناس علی دین ملوکہم کی اثر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور اب تک حرمین شریفین ترکوں ہی کی حفاظت کے نیچے خدا نے رکھے ہوئے ہیں. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے دو ہی گروہ رکھے ہیں، ایک ترک اور دوسرے سادات. ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوئے، اور سادات کو فخر کا مبدا قرار دیا گیا. چنانچہ صوفیوں نے فخر اور روحانی فیوز کا مبدا سادات ہی کو ٹھہرایا ہے، اور میں نے بھی اپنے کتب میں ایسے ہی پایا ہے، دنیا کا عروج ترکوں کو ملا ہے.
حضرت اقدس یہ ذکر فرما رہے تھے کہ اس دوران ایک یورپین صاحب بہادر اندر آئے اور ٹوپی اتار کر مجلس میں آگے بڑھے اور بڑھتے ہی کہا السلام علیکم. یورپین کے السلام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین کے دل میں گزرے، کسی نے ترک سمجھا، کسی نے نو مسلم. صاحب موصوف کو بیٹھے ہوئے ایک منٹ ہی گزرا ہوگا کہ خان صاحب نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یورپین نے کہا کہ میں سیاح ہوں. خان صاحب نے دریافت کیا آپ کا وطن؟ یورپین نے کہا میں اتنی اردو نہیں جانتا، اور پھر سمجھ کر بولو ہاں انگلینڈ. اسی سنا میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی آ گئے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان سے اب ترجمان ہوئے، اور اس طرح پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور یورپین نوارد میں گفتگو شروع ہوئی. حضرت اقدس نے دریافت فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یورپین، میں کشمیر سے کلو گیا تھا اور وہاں سے ہو کر آپ یہاں آ رہا ہوں. حضور نے پوچھا آپ کا اصل وطن کہاں ہے؟ یورپین، انگلینڈ. میں سیاح ہوں اور عرب اور کربلا بھی گیا تھا، اب میں یہاں سے مصر، الجیریا، کارتھیج اور سودان تو جاؤں گا. حضور نے دریافت کیا آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ یورپین، صرف دید، شنید اور سیاحت. حضور نے پوچھا کہ آپ بحثیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں. حضور نے سوال کیا آپ کی دلچسپی زیادہ تر کس امر کے ساتھ ہے، کیا مذہب کے ساتھ، یہ علمی امور کی طرف، یہ پولیٹیکل امور کے ساتھ؟ یورپین، میں صرف نظارہ عالم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کس طرح دل مستر کو قرار ہو. اس پر حضرت مسیح صاحب نے پوچھا آخر آپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟ یورپین، کوئی مدعا نہیں ہے. حضور نے پوچھا کیا آپ فری میسن ہیں؟ یورپین، میں ان میں یقین نہیں رکھتا، بلکہ میں اپنا آپ ہی بادشاہ ہوں اور آپ ہی اپنا لاج ہوں، میں سب کا دوست ہوں اور کسی کا دشمن نہیں ہوں. حضور نے اس کا نام دریافت کیا. یورپین نے کہا میرا نام ڈی ڈی ڈکسن ہے. حضور نے سوال کیا عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ یورپین، میں کسی فرقے کا پابند نہیں ہوں، میرا اپنا مذہب خاص ہے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں صداقتیں نہ ہوں، میں ان سب مذاہب میں سے صداقتوں کو لے کر اپنا ایک الگ مذہب بناتا ہوں. حضور نے دریافت کیا اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں تو یہ مجموعہ انتخابی تو ایک مذہب ہی ہے. یورپین، ہاں اگر اسے مذہب کہنا چاہے تو میرا یہی مذہب ہے کہ مختلف صداقتیں لیتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا، جو مذہب آپ نے مختلف مذاہب کی صداقتوں کو لے کر جمع کیا ہے وہ غلطیوں سے بالکل منزہ ہے، یا کوئی اور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل غلطیوں سے مبرہ ہو؟ یورپین نے یہ جواب دیا، جو مذہب میں نے جمع کیا ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اچھا ہے، اور وہ مسیح کی اس تمثیل کے اس اصول پر ہے جو اس نے کسی مالدار آدمی کی بیان کی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کچھ روپیہ دیا، ان میں سے ایک نے تو اس روپے کو کسی مصرف میں لگایا اور کچھ بنایا، دوسرے نے کچھ نہ کیا، بس خدا نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اگر ہم اس سے کچھ بنائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں بناتا اس سے ناراض ہوتا ہے. حضور نے پوچھا اچھا، آپ کچھ روز یہاں قیام کریں گے تاکہ آپ ہمارے مذہب سے جو ہم پیش کرتے ہیں فائدہ اٹھائیں. یورپین، میں ایک دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کل تک ٹھہر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا آپ ایک ہفتے تک نہیں ٹھہر سکتے. یورپین نے کہا کہ نہیں میں نہیں ٹھہر سکتا, مسٹر کینیڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس بٹالہ میں میرے منتظر ہوں گے, میں نے انہیں آج آنے کو کہا ہے مگر خیر کل چلا جاؤں گا. حضور نے فرمایا جب آپ کسی کے نوکر نہیں اور اپنے آپ ہی بادشاہ ہیں اور صرف نظارہ عالم کے لیے آپ نکلے ہیں تو پھر کیوں ایک ہفتے کے لیے آپ ٹھہر نہیں سکتے. یورپین یہ سچ ہے مگر میں نے اپنے پیش نظر کل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے, اگر میں اس طرح پر ٹھہرنے لگوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی دلچسپیاں مجھے ٹھہراتی جائیں گی. اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا آپ کے چہرے سے اچھے آثار نظر آتے ہیں اور آپ سمجھدار اور زیرک معلوم ہوتے ہیں, کیا اچھا ہو کہ آپ ایک ہفتہ یہاں رہ جائیں اور ہماری باتوں کو سمجھ لیں, اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ پسند کریں تو صاحب کو ایک چٹھی لکھ دی جائے. لیکن یورپین نے کہا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا. 17 نومبر 1901 کی شام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیش کرو جس کے اس قدر نشانات جن کے کروڑوں گواہوں پورے ہوئے ہوں. 100 سے زیادہ عظیم الشان پیش گوئیاں کتاب تریاق القلوب میں درج کر دی گئی ہیں. جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کرتے تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کو اتنی خبر نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں فضیلت ہوئی, یہ بزرگی اور عظمت تو آپ ہی کی ہوئی, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تو کوئی چیز نہیں بلکہ اسی کے رنگ اور اسی کی چادر میں سے یہ ظہور نشانات کا ہو رہا ہے اور اسی کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب اور سامان تبلیغ اور اشاعت کے ہیں ہمیں میسر آئے ہیں اور اس زمانے میں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے, اور نہ مذاہب کے اس قدر زور ہوا. غرض یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے, الہی بخش کی پیشگوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی ہے. فرمایا جو قوائن خدا تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں ان سب سے بجو سچے موائد کے کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتا. شیعہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا منتہا امام حسین کو سمجھ بیٹھے. ان کو رو لینا اور ماتم کا لینا کافی قرار دے دیا. ہمارے استاد ایک شیعہ تھے گول علی شاہ ان کا نام تھا, کبھی نماز نہ پڑھتے تھے, منہ تک نہ دھوتے تھے. اس پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت اقدس کی تائید میں یہ عرض کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور وہاں جایا کرتے تھے اور یہ واقعی سچ ہے کہ ان کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں. ہماری مسجد کا ایسا ہی حال تھا اور اب خدا سے وہ آباد ہو گئی ہے اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا وہ کبھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں سے 3-3 مہینے کی رخصت لے کر مالیر کوڑلا جایا کرتے تھے. میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور میری فراست مجھے یہی بتاتی ہے کہ راستی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر جانا اور اس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے. وہ جو جس کے کہ انسان سچائی سے خدا کی طرف آئے, خدا کسی کی پرواہ نہیں کرتا خواب کوئی ہو. مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملتے ہیں. یہ آثار صلاحیت تقویٰ اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہیں. یہ بات حضور نواب محمد علی خان صاحب کہ فرمایا مجمل طور پر لکھا ہے کہ تعاون ترقی پر ہے. میرا ارادہ ہے اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر تعاون کے متعلق ایک اشتہار دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں. دیکھا گیا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جس قدر زور ہوا ہے سچوں پر یہ ہوا ہے. ان کی مخالفت میں ساری طاقتیں خرچ کی گئی ہیں. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا, برخلاف اس کے مسلمہ قذاب کو فی الفور مان لیا گیا. ایسا ہی حضرت مسیح کے وقت میں بھی ہوا اور اب بھی ویسا ہی ہوا. چھوٹوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, راست باز پر حملے پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے مخالفت کے لیے سب مل بیٹھے ہیں. 18 نومبر 1901 حضرت اقدس نے سیر سے واپسی پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب مریض کوٹلوی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں سنتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے عائزہ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو عورتوں اور مردوں کو اس امر الہی سے اطلاع کر دے. حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلے کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا جیسے کسی قوم کا نبی. خیر جو موقع مل سکے اسے کھونا نہیں چاہیے, زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ انذر عشیرت کل اقربین کا حکم ہوا تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا. ایسے ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھر میں بات سنایا کرتا ہوں. میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لیے قصے کے پیرائے میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل آسان عبارت میں بیان کیے جائیں, مگر مجھے اس کو فرصت نہیں ہو سکتی. کوئی اور صاحب اگر لکھیں تو عورتوں کو فائدہ پہنچا دے. فرمایا, عمرا بہت سے فضول خرچ رکھتے ہیں جس سے آخر کو انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں تو کچھ عرض نہیں. سود کی بلا نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے. یہ بنیے سود در سود لے کر آخر ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. فرمایا, اگرچہ عورت بجائے خود پسند نہیں کرتی کوئی اور اس کی سوت آوے, مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے وہ تقویٰ کی بنا پر ہے. بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نو کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے, اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا. بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور بہت سے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں. پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے تو خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر صحیح ہوتی ہیں. 19 نومبر 1901. فرمایا, تعجب کی بات ہے یہ لوگ اسے دعوی جدید کہتے ہیں. برائن احمدیہ میں ایسے علامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے. چنانچہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ اور جری اللہ فی حول الانبیاء وغیرہ, ان پر غور نہیں کرتے اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی مور مسیح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹتی ہے یا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مسیح اسرائیلی کو آسمان سے اترتے ہیں, اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں, نہ نیا نبی نہ پرانا, بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں. کیا اگر ایک شیشے میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں تو کیا عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے کہ یہ کون غیر محرم خوش آیا ہے؟ پھر فرمایا, انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ اشتہارات کو حقیقت پر معمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو اشتہارہ بنانا چاہتے ہیں. یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے. یہ کوئی ایسا دجال دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھ در حقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے 70 گز کا اس کا گدا ہو اور آسمان سے حضرت عیسیٰ کبوتر کی طرح منڈاتے ہوئے اتریں. یہ کبھی ہونا ہی نہ تھا. یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کے وقت یہی مصیبت پیش آئی. وہ بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے, جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے, آسمان سے ایلیا اترے گا. چنانچہ جب مسیح آیا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا, مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آ چکا اور وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ خود ایلیا آئے گا, اس لیے وہ منکر ہو گئے. چنانچہ ایک یہودی کی کتاب میں نے منگوائی تھی, اس میں وہ صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے, کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا پہلے آسمان سے آئے گا. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ہی ہوگا؟ اب ہمارا دعویٰ تو حضرت مسیح کی ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی خوبو اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے. یہی دھوکہ اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے. یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انہوں نے حقیقت پر حمل کر لیا ہے. ایسے ہی دجال اور اس کے دوسرے لوازمات کو حقیقت بنا لیا ہے. عیسائیوں نے بھی یہی دھوکہ کھایا. حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد فارق خلیل کے آنے کی پیشگوئی کی تھی. عیسائیوں نے روح القدس مراد لی, حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے. یہ لفظ فارقلیت فارق اور لیت سے مرکب ہے. لیت شیطان کو کہتے ہیں اور فارق کے معنی جدا کرنے والا, یعنی شیطان کو جدا کرنے والا. غلط, یہ بہت خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی باسط کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ اشتہارات کو حقیقت پر اور حقیقت کو اشتہارات پر معمول کر لیتے ہیں. 20 نومبر 1901, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, جب انسان حجت اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے جوارے ہوتا ہے. اور سچی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے انسان پوری صلح کر لیتا ہے اور اپنی مرضی اور تمام خواہشوں اور قوتوں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے تو خدا اس کی ساری طاقتیں ہو جاتا ہے اس کی مثال اس لوہے کسی ہو جاتی ہے جو آگ میں ڈال دیا جاوے اور خوب گرم ہو کر آگ کی طرح سرخ ہو جاوے، پھر اس میں اس وقت وہی خواص ہوتے ہیں جو آگ میں ہوتے ہیں. فرمایا میں نے غور کیا ہے، میں نے غور کیا ہے کہ مکر کلف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اور میرے لیے بھی یہ لفظ برہن امدیہ میں آیا ہے. گویا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی ایک مخفی منصوبہ کیا گیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا اور یہاں بھی منصوبے ہوئے اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا، مگر خدا تعالیٰ کا مکر ان سب پر غالب آیا. مگر مخفی اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں. لیک رام نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الماکرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کرو. جب خدا تعالیٰ باریک اسباب سے مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندے کو جو راست باز ہوتا ہے دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس وقت اس کا نام خیر الماکرین بیان کیا جاتا ہے. یعنی ایسے اسباب مجرم کی سزا کے لیے مہیا کرتے ہیں کہ جن اسباب کو وہ اپنے لیے کسی اور غرض سے مہیا کرتا ہے، پس وہی اسباب جو بہتری کے لیے بناتا ہے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچایا گیا کہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لیے جمع ہوئے تھے ان کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے. اور ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار مکہ کے منصوبوں سے بچا لیا گیا، اور اسی طرح پر یہاں بھی اس کا وعدہ ہے. اگر کوئی یوں کہے کہ وہاں ایک محفوظ کیوں نہ رکھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ یہ نہیں ہے، بلکہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہاں سے نکال لیتا ہے. مکر کی حد اسی وقت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدابیر تک ہو، مگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا پھر وہ خارق عادت موجودہ ہوا. اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہو تو ان امور کو صفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے لیے حجت